فأنا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى.
اللهم صل على
الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرضى علي الخاطئ. طاهر محمد وعلى محمد اجمعين بابا زي بلن صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
برائے صحت و سلامتی کل عاشقان امام و ولایت محبان اہل بیت حضرداران مظلوم کربلا تمام علماء امامیہ تمام مراد کرام و مقام معظم رہبری اجمعین بابا زی بلن صلوات.
اللهم صل على محمد.
برائے نصیب نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمعان باواز بلند صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
دعائے پروردگار عالم سے وہ ہمارے قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دیں انشاءاللہ. بارے دیگر باواز بلند صلوات.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
حضور اکرم سید الانبیاء حضرت رسول خدا کا یہ فرمان کہ جسے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کیا اور ابھی اسے بیان کرنے کا بھی شرف حاصل کیا، حضور اکرم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے اصحاب کو ایک ایسی رہنمائی فرمائی کہ اگر اصحاب رسول خدا حضور کی اس رہنمائی پہ کما حقہ جیسا حق بنتا تھا توجہ دیتے تو کبھی یہ امت کسی بھی حوالے سے گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتی تھی، الا و شاذ کوئی انفرادی طور پہ یا کوئی چھوٹا گروہ، مگر جس سطح پہ طول تاریخ میں اور آج بھی جس طرح گمراہیاں نظر آ رہی ہیں اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی اس رہنمائی پر جیسا حق بنتا تھا ویسی توجہ نہیں دی. حضور نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اللہ کی کتاب و عطرتی اور اپنی عطرت، کیونکہ اہل بیت، اور تاکید فرمائی ما ان تمسکتم بہما لن تذل بادی یلن تذلو ابدا، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے. اور یاد رکھو کہ ان دونوں میں کبھی فرق و فاصلہ نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ یہ مجھ سے حوض کوثر پہ آ کر ملے. درود پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ حضور اکرم کی تاکید کہ تم ان دونوں سے متمسک رہو. اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس تمسک پہ اس امت کو توجہ دینی تھی کہ تمسک کس طرح ہمیں قائم رکھنا ہے, اور یہ تمسک باعث ہدایت ہے. اللہ کی کتاب اور عترت رسول, یہ دو وہ گرا بہا چیزیں اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے کہ جن سے تمسک کے نتیجے میں یہ امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے کہ دونوں اس مقام پر فائز ہیں کہ جہاں قطعاً خطا کا کوئی امکان نہیں ہے. کلام الہی یہ وہ کلام ہے کہ جس میں 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی کوئی ضعف بھی نہیں نکال سکا. خطا تو چھوڑیے, ضعف بھی نہیں نکال سکا کہ اگر ایسا کہہ دیتے تو بہتر ہوتا. اگر یہ یہاں پہ فرما دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. یعنی ضعف بھی پیدا نہیں کر سکا. کوئی خطا تو دور کی بات ہے, اور غلط کا تو تصور کر ہی نہیں سکتے. 1400 سال سے اللہ کی یہ کتاب اپنی اسی طاقت اور توانائی کے ساتھ, اسی آمادگی کے ساتھ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے موجود ہے. مگر افسوس کہ اس کتاب کا جو حق بنتا تھا تمسک کا, اس امت نے وہ ادا نہیں کیا, بلکہ برعکس کوششیں کرنے والوں نے اپنے تئیں کوششیں کیں کہ وہ اللہ کی اس کتاب کے اندر کوئی تحریف پیدا کر دیں, اور جب تحریف پیدا نہیں کر سکے تو اس کتاب کو دیکھیں, پہلی کوشش یہ ہوتی کہ کس طرح گرا دیا جائے, اس مقام سے گرا دیا جائے. اب اگر اس مقام سے نہیں گرا سکے, مثلا جو صداقت کا اس کا مقام ہے, اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں نکال سکے. مثلا جیسے گیرائی کا ایک مقام ہے کہ اس نے کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا زندگی کا کہ جس پر اس میں رہنمائی موجود نہ ہو, جزی یا کلی. بلا رب بلا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک تر ایسا نہیں کہ جس کا ذکر اس کتاب میں موجود نہ ہو. اس قدر گیرا ہے, کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے. کائنات میں کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے. سب کچھ پروردگار عالم نے اس کتاب میں اپنی بیان فرما دیا. اب چاہے وہ اجمالی ہو یا تفصیلی ہو, کلی ہو یا جزی ہو, مگر ہے سب کچھ. البتہ یہ بھی فرما دیا کہ اسے ہر ایک مس نہیں کر سکے گا, ہر ایک اسے مس نہیں کر سکے گا. اچھا, مس ہونے سے یہ نا کہ جیسے ہم مس کر کے لاتے ہیں, جناب یہ ذریعے سے مس ہوئی بھی ہے. ہم جو تسبیح, انگوٹھی, کوئی پیراہن جا کے کسی مقدس مقام سے مس کر کے لے آتے ہیں کہ جی اس سے مس کر کے لائے ہیں, تو اس سے مراد ٹچ نہیں ہے. ٹچ علیحدہ چیز ہے, مس علیحدہ چیز ہے. بات آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں, ٹچ علیحدہ چیز ہے, مس علیحدہ چیز. ٹچ کو عربی میں لمس کہتے ہیں, لمس کرنا, چھونا. اردو میں چھونا کہتے ہیں نا, لمس کرنا، قوے انسان کے اندر لامسہ موجود ہے، انسان چھو کے دیکھتا ہے، لمس کر کے دیکھتا ہے، اس کی برودت، اس کی حرارت کا پتہ چلاتا ہے کہ گرم ہے، ٹھنڈی ہے، سافٹ ہے، ہارڈ ہے، نرم سخت کیا ہے، یہ قوے لامسہ کا کام ہے. تو لمس کرنا اور ہے، چھونا اور ہے، مس کرنا اور ہے. بات آ گئی، اب خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہم نے مس کرنے کا مفہوم اپنے ذہن میں لمس کرنے والا جو ہے وہ بٹھا لیا ہے. اس قرآن کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے، متحرون کے، کوئی اور مس نہیں کر سکتا. تو اس کی ایک ظاہری جو تفسیر یا حکم بیان کیا جاتا ہے کہ جناب باوضو ہو کر اسے چھوا جائے، بالکل باوضو ہو کے. تو باوضو ہو کر چھوا جائے تو اسے کوئی مس کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ اسے لمس کرنے کا، چھونے کا ایک ادب ہے کہ وضو کیا جائے اور پھر اسے چھوا جائے. مگر مس کرنا کچھ اور ہے، مس کے معنی کچھ اور ہیں، جو کہ ہم حقیقتاً اپنی چیزیں جو زری سے چھو کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہاں سے مس ہوئی ہوئی ہے، تو اسے ہم یہ نہیں کہتے یہ اس زری سے ٹچ کی ہوئی ہے. ٹچ تو اتنا کامن ہے کہ اگر کوئی یہودی بھی آ گیا حضور اکرم کے بارگاہ میں تو وہ بھی حضور اکرم کے وجود مبارک کو ٹچ کر سکتا ہے، دشمن بھی آ کے ٹچ کر سکتا ہے، دشمنوں نے بھی ٹچ کیا، چھوا. توجہ کی آپ نے؟ تو یہ چھونا یہ تو کامن ہے، کوئی بھی آ کے، ہندو بھی ہو وہ بھی قرآن کو اٹھا سکتا ہے، اٹھا لیتا ہے، اٹھا سکتا ہے. چھونا مسئلہ، وہ لمس کر سکتا ہے مگر مس نہیں کر سکتا. مس کرنا اور ہے، قرآن کو صرف اس کی حقیقت کو، جو حقیقی قرآن ہے. پھر میں کل والی بات تکرار نہیں کروں گا کہ ہمارے ذہنوں میں جو حجاب بن گیا ہے اس کی کاغذی شکل، جو کہ آج آپ کے پاس نیٹ پر موجود ہے، اب کاغذ سے بھی جان چھوٹ گئی اور وہ ایک نئی شکل کے اندر، جدید شکل میں آپ کے پاس موجود ہے. یہ جو شکلیں ہیں، یہ شکلیں اس قرآن کو، اس میسج کو، اس پیغام کو محفوظ رکھنے کی شکلیں ہیں. یہ شکلیں خود قرآن نہیں ہیں، یہ کاغذ قرآن نہیں ہے، یہ سیاہی جس سے لکھی گئی ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ الفاظ خود قرآن نہیں ہیں. قرآن ان کے ذریعے محفوظ ضرور کیا گیا ہے. قرآن تو اس پیغام کا نام ہے، اس میسج کا نام ہے، اس اللہ کے خطاب کا نام ہے جو اس نے اپنے بندوں سے کیا یا اپنے پیغمبروں سے کیا ہے. وہ میسج، وہ پیغام، وہ حقیقت قرآن، وہ سوائے متحر لوگوں کے کوئی اور اسے مس کر ہی نہیں سکتا. توجہ فرمائیے آپ نے. مس کرنے کے معنی یہ ہے کہ قرآن کی جو حقیقت ہے، جسے ان مختلف شکلوں میں، مختلف وسائل کے ذریعے آج بھی اور کل بھی محفوظ کیا گیا ہے اپنی سہولت کے لیے، وہ جو محفوظ کیا گیا ان شکلوں کے ذریعے جو حجاب بن کے رہ گئی ہیں، وہ جو اصل ہے اسے سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی اور مس کر ہی نہیں سکتا. یوں کہہ لیے اس تک سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی اور پہنچ ہی نہیں سکتا. تو مس کیا کرنا؟ مس کرنا یعنی پہنچنا، اس تک پہنچ جانا. مادی اعتبار سے ٹچ کرنا یہ لمس کرنا ہے، مگر معنوی اور روحانی اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے پھر وہ لمس کرنا نہیں ہوتا بلکہ وہ پھر مس کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی اور اسے مس نہیں کر سکتا۔ تو آپ اور ہم جو زری سے مس کر کے کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو مراد یہ مادی ٹچ نہیں ہوتا حقیقت میں، یعنی کہ مادی اعتبار سے یہ وہاں سے ٹچ ہو کر آ گئی یہ شے۔ تو یہ ٹچ ہونا، تو بہت سے منافق بھی جا کے وہاں پہ زری سے اس کو چھو کے آ جاتے ہیں، راشی سود خور بھی وہاں سے مولا کی زری کے پاس سے خانہ خدا کے طواف کر کے صفا و مروہ کے درمیان سعی کر کے حتیٰ جا کے اپنے دوست تین شیطانوں کو کنکریاں مار کے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ظواہر جو ہیں یہ نہیں ہیں، اصل وہ جو باطن ہیں وہ ہے مراد۔ تو ظاہری طور پر جو لمس کرنا ہے اور اس کے باطن کو مس کرنا ہے۔ تو اب جو ہم نے ذری سے ایک چیز مس کی تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہم نے ٹچ کی، ٹچ کر کے لائے ہیں؟ نہیں، ٹچ کرنے کے ذریعے ہم نے اسے مس کیا ہے، اس لمس کے ذریعے اسے مس بھی کیا ہے۔ اس کے ظاہری لمس کو ہم اہمیت نہیں دیتے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مس ہوئی ہے۔ مثلا میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں، آپ نے تربت کربلا کے بارے میں بہت کچھ سنا بھی ہے، آپ کا ایمان اور عقیدہ بھی ہے کہ خاک کربلا شفا ہے، اور واحد خاک کہ جس کا کھانا تبرکن جائز قرار دیا، شفا کے لیے کسی کو کھلانا جائز قرار دیا، وہ تربت مظلوم کربلا کی خاک ہے۔ مظلوم کربلا کی تربت کی خاک، اس کا حکم تمام خاکوں میں جدا ہے۔ تو یہ تربت مظلوم کربلا تو بڑی ایک محدود تربت ہے، اصل تربت جو مظلوم کربلا کی ہے وہ کوئی وسیع و عریض کوئی خطہ تو نہیں ہے کہ جہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر لائی جائے، اور کب سے لوگ تبرک کے طور پر لے کر آ رہے ہیں تو بچا کیا ہوگا؟ اگر حساب لگایا جائے تو شاید آدھا کربلا تو اٹھا لیا گیا ہو وہاں سے۔ اور تربت کربلا تو ایک محدود ہے، وہاں سے کیسے؟ تو پھر جب اس مسئلے پر چھٹے امام سے رجوع کیا گیا تو آپ نے رہنمائی فرمائی اور آپ نے کہا کہ اگر چار فرسخ کے اس قبر مطہر کے چار فرسخ کے دائرے کے اندر سے اگر خاک لے کر تربت مظلوم کربلا سے مس کر کے خاص دعا بیان کی گئی ہے، اگر وہ پڑھی جائے تو اس مٹی کا حکم بھی وہی ہے جو اس مٹی کا ہے۔ اس مٹی کا حکم بھی وہی ہے جو اس مٹی کا حکم ہے۔ اب وہ مٹی جو وہاں لے جا کے اس خاک سے ٹچ کی جاتی ہے، ظاہراً اسے ٹچ کیا جاتا ہے، لمس پیدا ہوتا ہے، اگرچہ ان میں حس نہیں ہے حقیقتاً، مگر خاک خاک سے جب ملتی ہے ظاہری طور پر تو پھر جب دعا پڑھی جاتی ہے تو پھر یہ مس ہو جاتی ہے، یعنی اس خاک کا باطن بدل جاتا ہے۔ اب یہ مٹی بھی اپنے باطن میں وہی تاثیر رکھتی ہے جو تربت مظلوم کربلا رکھتی ہے۔ آب زمزم سائنس نے بھی اب ثابت کر دیا، آب زمزم، زمزم کا جو کنواں جناب اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے جو جاری ہوا، یہ پانی جو آج تک جاری ہے کس قدر نکالا جاتا ہے، اس پہ مفصل رپورٹس پوری آ چکی ہیں، ویژول آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی گہرائی ناپی جا چکی ہے، تمام ایک چیز تفصیلات جزیات موجود ہیں، میں اس میں نہیں جاتا. یہ زمزم کا پانی اگر آپ تھوڑا سا لے کر اپنے اگر کسی کین میں ڈال دیں، کسی ضرب کے اندر ڈال دیں جس میں پانی موجود ہو، تو وہ پانی جو اس میں موجود ہے، زمزم کا پانی جا کر اس پانی سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ زمزم کا تھوڑا سا پانی اس پورے پانی کو متاثر کر دیتا ہے. جو کوالٹی زمزم کی ہے وہی کوالٹی اس پانی کی ہو جاتی ہے، اگرچہ زمزم اتنا سا ڈالا ہے آپ نے، اور یہ سائنس ثابت کر چکی ہے، تاثیر بدل جاتی ہے اس پانی کی. ظاہر کا ملنا اور ہے اور باطن کا مل جانا اور ہے. اب جو تبرک بنتا ہے، وہ تبرک، کوئی شے جو تبرک بنتی ہے، وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے نہیں بنتی، بلکہ ظاہر کے ذریعے اس کے باطن میں جو تبدیلی آتی ہے وہ اسے تبرک بنا دیتی ہے. توجہ فرمائی آپ نے، ہے نا آپ کی توجہ اس بات کی جانب. یہ ظاہر جب اس ظاہر سے ملتا ہے تو اس کا وجود، جو کہ ایک طاقتور وجود ہے، اس سے جب یہ اثر پذیری، جب یہ اس سے اثر لیتا ہے، جب اس سے یہ اثر قبول کرتا ہے، تو یہ بھی ویسے ہی طاقتور ہو جاتا ہے جیسے زمزم زمزم بن گیا. جیسے مولا کی ذریعے سے جب اسے مس کیا تو اس کا باطن بھی، اب اسے لا کے کسی کو پہنائیے بیمار کو، انشاءاللہ شفا ہوگی، لا کر کسی کو کھلائیے، انشاءاللہ شفا ہوگی. توجہ کی آپ نے، باطن میں تبدیلی آ گئی، ظاہر ظاہر سے لمس ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ باطن میں تبدیلی، مس ہو گیا. تو جو مطلوب ہے وہ مس ہونا ہے. مطلوب کیا ہے؟ مس ہونا. لمس ہونا مطلوب نہیں ہے، وہ وسیلہ ہے، وہ ذریعہ ہے. جو ہدف ہے وہ مس ہونا ہے، یعنی وہ تبدیلی، وہ تاثیر پیدا ہو جائے کہ جو اس شے کہ جو کہ خود پاکیزہ ہے، متحر ہے، جو کہ ایک بلند حقیقت رکھتی ہے، اس سے اسے لمس پیدا کر کے وہ کیفیت حاصل کی جاتی ہے، وہ طاقت حاصل کی جاتی ہے. میں نے مثالیں زمزم کی آپ کو دی، مٹی کی آپ کو دی، پانی کی دی، مٹی کی دی، پانی اور مٹی کی دی نا تاثر. یہ دونوں اثر پذیری کر لیتے ہیں. دعا پڑھی جاتی ہے خاک کو، خاک سے جوڑ کے دعا پڑھی جاتی ہے، تاثیر آ جاتی ہے. حکم شریعت کا اس پر وہی آ جاتا ہے جو اس کا ہے. زمین کا ٹکڑا ہے، کھڑے ہو گئے، صیغہ وقف پڑھ لیا مسجد کے لیے، یہی زمین کا ٹکڑا تھا، ابھی جوتے پہن کے پھر رہے تھے، مگر ابھی جو صیغے پڑھے آپ نے، حکم بدل گیا، اب حرام ہے اس حصے میں جوتے پہن کے جانا، توہین ہے. اب وہ خانہ خدا کا حکم پیدا کر چکا، اب مسجد بن گیا، اسے وقف کر دیا گیا. اب زمین کی گہرائی سے لے کے آسمان کی بلندیاں جتنی بھی ہیں اس ٹکڑے کی، وہ سب کی سب مسجد کے حکم میں، اس فضا کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی سوائے جو کہ مسجد سے متعلق ہو. توجہ کی آپ نے، صیغے اثر کرتے ہیں. اگر صیغے اثر نہیں کرتے تو آج کوئی کسی کی زوجیت میں نہ ہوتا. یہ صیغے ہی تو ہیں جو ایک خاص نیت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، جسے ہم قصد انشاء کہتے ہیں. قصد انشاء سے پڑھے جاتے ہیں، وہی جو ابھی حرام تھے ایک دوسرے پر وہ حلال ہو جاتے ہیں، البتہ وہ نیت اور قصد ہو. تو اب ان جملوں کی تاثیر اندازہ لگائیے، حکم شریعت ان کے بارے میں بدل جاتا ہے. ابھی تک حکم تھا حرام ہے، مگر ابھی جب شرائط پورا کرتے ہوئے صیغے پڑھے گئے تو اب یہ شریعت کا حکم ان کے لیے کیا ہو گیا؟ حلال. توجہ کیا آپ نے، زمین کا ٹکڑا حرمت پیدا کر گیا. پہلے جائز تھا، جنابت کی حالت میں بھی وہاں سے گزر جاتے، بیٹھ جاتے، جوتے لے کے چلے جاتے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر اب صیغہ پڑھ لیا آپ نے، وقف کر دیا اسے مسجد کے لیے، اب جائز نہیں ہے، اب حرام ہے. تو یہ صیغوں کی تاثیر ہے. مٹی یا پانی، دونوں مثالیں جو میں نے آپ کو دیں، وہ عزیزو اسی مٹی اور پانی سے میں اور آپ بنے ہیں. اسی مٹی اور پانی کے میں اور آپ بنے ہوئے، میں اور آپ کربلا جائیں، مشہد جائیں، سامرہ جائیں، نجف جائیں، جنت البقیع جائیں، روضہ نبوی پہ جائیں، اپنے ظاہر کو لے جا کے زری سے جوڑ دیں، مگر اگر باطن میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، اگر ادھر سے کچھ ادھر منتقل نہ ہو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ لمس تو ہو گیا، ابھی مس نہیں ہوئے. کتنے لوگ جاتے ہیں کہ جو لمس تو پیدا کر لیتے ہیں، محسوس تو کر لیتے ہیں، جالیاں پکڑ لیتے ہیں، بوسہ دے دیتے ہیں، لمس ہو جاتا ہے، مگر آیا مس بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور مس اس سے ہونا ہے جو صاحب ذریع ہے، اپنے باطن کو اسے مس کرنا ہے. تو وہ خاک خاک سے صرف لگا کے اگر لے آئیں تو وہ اس کا حکم پیدا نہیں ہوگا. معصوم نے اس کے لیے کچھ دعا تعلیم فرمائی، یہ پڑھو گے تو اس خاک کا حکم وہی ہوگا جو اس خاک کا ہے. لہذا اگر چلے جائیں اور ذریع کو تھام بھی لیں تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا ذکر کے، جس کے ذریعے لمس کے بعد مس پیدا ہو. اس کی کچھ شرائط ہیں، اگر مس ہونا چاہتے ہیں تو اس کی شرائط ہیں، کچھ پہلے، کچھ بعد میں، کچھ اس موقع پر. پہلی شرط یہ ہے کہ جو جا رہا ہے لمس پیدا کرنے کے لیے تاکہ مس حاصل کرے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے توبہ کرے، سچے دل سے اس سفر پہ جانے سے پہلے توبہ کرے. کسی کا حق اگر غصب کیا ہوا ہے اسے لوٹائے، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے اسے راضی کرے. مال میں اگر مال امام و حق سادات اگر ابھی موجود ہے، نہیں نکالا اسے نکالے. یہ تمام شرائط ہیں اس سفر کے لیے، تاکہ جا کے صرف لمس حاصل کر کے نہ آ جائے بلکہ مس ہو کر آئے. مس ہونے کی جس کی نیت ہوگی، پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ میری گردن پہ کسی کا حق تو نہیں ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہوا. توجہ فرمائی آپ نے، تمام جہتوں سے اپنے آپ کو پہلے دیکھے گا، پھر قدم پڑھائے گا اس ذریعے مقدس کی جانب کہ جس کا قصد و ارادہ کیا ہے. آداب ہیں، منہ اٹھا کے ایسے ہی پہنچ جانا، یہ میرے جیسے افراد تو شاید کر سکتے ہوں، مگر ایک معرفت رکھنے والا فرد کبھی یہ جرات نہیں کرے گا جب تک کہ آمادگی پیدا نہ ہو جائے. کیونکہ اس خاک کو کہ جسے سپرد خاک کر دینا ہے، اس خاک کے ڈھیر کو لے جا کے دری کے پاس تھوڑی کھڑا کر دینا ہے، اصل تو اس خاک میں جو رہنے والا ہے اسے اپنے امام سے، اسے اپنے مولا سے کچھ کلام کرنا ہے، کچھ مولا سے لینا ہے، کچھ مولا کی خدمت میں پیش کرنا ہے. لہذا جب تک وہ باطن اس ظاہر کو غسل دو، پاکیزہ لباس پہنو، کتنے آداب ہیں، خوشبو لگاؤ، اس ظاہر کے کتنے احکامات ہیں، اس ظاہر کے اگر اتنے احکامات ہیں تو کیا اس باطن کے احکامات نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر. لہذا اس باطن کو آمادہ کیا جائے، تب کہیں جا کے وہ مس پیدا ہوگا. دور پڑے پر محمد و آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی یہ کتاب، اس کا ایک ظاہر ہے، عموماً یہ ظاہر حجاب بن جاتا ہے، ہمیں اس کے باطن کو حاصل کرنا ہے، اس کے باطن تک پہنچنا ہے. مگر افسوس کہ عالم اسلام میں اس کتاب کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ بڑا ظالمانہ رویہ تھا. اس کتاب کی حقیقت پہ بھی انگلیاں اٹھائی گئیں، مگر آج بھی 14 سال بعد اس کتاب کی حقیقت جو ہے وہ سے جہتا تائید رکھتی ہے کہ جس کے بعد مزید کسی تائید کی ضرورت نہیں ہے. یہ ثابت شدہ بات ہے کہ اس کتاب کو جو انتساب ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی، پورے عالم اسلام میں جستجو کر کے دیکھ لیجئے، کسی کو بھی کسی نئے نسخے کی تلاش نہیں ہے، کوئی قدیم نسخے کو ڈھونڈتا نہیں پھر رہا، کسی اور حوالے سے تو ڈھونڈ رہا ہے، مگر اس لیے نہیں ڈھونڈ رہا کہ دیکھوں کہ یہ صحیح ہے یا قدیم نسخے میں کیا لکھا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ آج سیاہ سکتا کے حوالے سے یا اصول کافی کے حوالے سے آپ پرانا ایڈیشن ڈھونڈیں، کیونکہ نئے ایڈیشن میں ہو سکتا ہے کوئی تحریف کر دی گئی ہو اور آپ کو دکھا دیا جائے یہ دیکھیے کیا لکھا ہے اس کتاب میں، اور یہ کام ہو رہا ہے نیٹ پہ اور زیادہ ہو رہا ہے، جیسے مولانا امیر المومنین کے خطبے کسی اور کے نام سے اپلوڈ کیے جا رہے ہیں جن سے بالکل میچ ہی نہیں کرتے، ان کے نام سے ہی اپلوڈ کیے جا رہے ہیں جو کہ کبھی میچ ہو گئے نہیں. بالآخر آپ کو پتہ ہے تیل پانی کے ساتھ مکس ہوتا ہی نہیں ہے، جدا ہی رہتے ہیں، ان کی حقیقت اور ہے، ان کی حقیقت اور ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو آج بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اسی طرح کی، قرآن کے حوالے سے ماضی میں بھی اس طرح کی کوششیں کی گئیں، مگر جو بات میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا میں اسی بات کے لیے، اگر آپ بھول گئے ہوں گے تو میں یاد دلا دوں کہ یہ بات اسی جانب لے کے جا رہا ہوں کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے بڑی کوشش کی نیچے لانے کی، جب یہ نیچے نہیں لاتے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ ذہن میں رکھیے گا بات جو میں نے آپ سے شروع میں ایک بات کی تھی کہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس کے اعتبار سے گرا دیں، مگر جب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں. تو سے طرفہ تائید میں پہلی تو یہ کہ حقیقت انتساب جو ہے کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے، یہ ثابت شدہ بات ہے کہ قرآن جو آج موجود ہے یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے. دوسرے اس کی حقیقت کے حوالے سے تائید جو ملتی ہے وہ اس کے مطالب کے حوالے سے، کہ اس کے مطالب کسی اور ایسے مجموعے کتابوں کی صورت میں جو آج موجود ہیں ان کے مطالب کی مانند نہیں ہیں. اس کے مطالب سب کے سب وہ مطالب ہیں جو رب کی جانب سے اپنے عبد پر نازل ہوئے، اقتباسی نہیں ہیں، کہیں سے مطالعہ کر کے اس میں نہیں ڈالے گئے، کسی سے پوچھ کر نہیں ڈالے گئے. توجہ فرمائیں، اس کتاب کے جو مطالب ہیں یہ مطالب اقتباسی نہیں ہیں، کہیں سے کسی سے لیے نہیں گئے، کسی کے سنے نہیں گئے، یہ مطالب خالص الہی مطالب ہے. پورے قرآن میں پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک درمیان میں کوئی مطلب ایسا نہیں ہے جو کسی سے لیا گیا ہو. تمام کے تمام مطالب جتنے اللہ کی کتاب کے اندر ہیں یہ سب کے سب وہی مطالب ہیں جو رب کی جانب سے اس کے عبد پر نازل ہوئے، اور یہ ثابت شدہ ہے. اور تیسری اس کی حقیقت کے لیے جو تائید ہے وہ یہ کہ یہ کتاب جو ہے الہی کتاب ہے، اس کے معارف الہی معارف ہیں، اللہ کے رسول پر یہ معارف اللہ کی جانب سے نازل ہوئے. دور پڑے پر محمد و آل محمد. اور یہ معارف جو اللہ کے رسول پر نازل کیے پروردگار عالم نے، اس رب نے یہ اس لیے نازل کیے تاکہ اسے لوگوں تک پہنچایا جائے. گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ پیغمبر اسے کھول کھول کے لوگوں کے لیے بیان کریں، اسے واضح کریں تاکہ یہ نور لوگوں کے دلوں و اذہان کو منور کرے. اب اس کے بعد ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ غیروں کی کسی کی ہم بات نہیں کرتے، ہم اپنی ہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہی مکتب سے تقریباً 350-400 سال پہلے ایسے افراد سامنے آئے کہ جنہوں نے جو ہمارے چار اصول ہیں، اصول اربع جو حجت ہیں، مثلا اللہ کی کتاب، سنت نبوی، عقل و اجماع، یہ چار ہیں، ان میں سے تین کو انہوں نے رد کر دیا، تین کو رد کر دیا. کہا جناب اجماع یہ تو اہل سنت کی رسم ہے، حالانکہ جو اہل سنت کے ہاں اجماع ہے اور جو ہمارے ہاں اجماع ہے اس میں فرق ہے. ہمارے ہاں کا اجماع کاشف عن المعصوم ہے، وہاں اجماع ایسا نہیں ہے. ہمارے اس اجماع میں معصوم کی تائید لازمی ہے، مگر وہاں اجماع کی یہ معنی نہیں ہے. مگر انہوں نے یہ کہہ کے کہ جناب یہ اجماع یہ اہل سنت کی رسم ہے، لہذا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اجماع کو رد کر دیا. عقل کا نہیں جناب، عقل میں تو خطا کا امکان ہے، لہذا عقل کا کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی خطا کر سکتی ہے، لہذا عقل کو رد کر دیا گیا. تیسرے قرآن، قرآن کو کس طرح رد کیا؟ قرآن کو رد نہیں کیا، پورے احترام کے ساتھ، وہ جو بات میں نے آپ سے کہا کہ میں نے شروع میں جو عرض کر رہا تھا، قرآن کو پورے احترام کے ساتھ یہ کہہ کے گویا رد کر دیا کہ قرآن کہاں اور ہم کہاں. قرآن اس خالق کا کلام ہے جو کائنات کا مالک و پیدا کرنے والا ہے، ہم ناقص العقل لوگ ہیں، ہم حقیر لوگ کہاں کہاں کلام الہی، اس کو سمجھنے کی ہم میں طاقت ہے ہی نہیں، لہذا اس قرآن کا جو ظاہر ہے بس وہی ہمیں قبول ہے. یہ وہ دور تھا جہاں سے اخباری پیدا ہوئے. اخباری جو پیدا ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان تین چیزوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، اور اس کے بعد وہ صرف سنت اور احادیث اور آیات کے جو ظاہر ہے، عقل کو یہ کہہ کے کہ اس میں خطا کا امکان ہے، اجماع اہل سنت کی رسم ہے، لہذا بڑے بڑے اکابرین علماء ان کے اجماع کو رد کر دیا گیا، انہیں نسبت دے کے کہ یہ اہل سنت کی رسم ہے، عقل کو یہ کہہ کے کہ یہ خطا ہے. قرآن کیونکہ بالا تر ہے، جب نیچے نہیں لا سکتے تو اسے اتنا اوپر پہنچا دو کہ ہماری دسترس سے باہر ہو، پہنچ سے باہر ہو جائے اسے، کہ جناب اب کوئی اس کے ساتھ ہم پر حجت نہ کر سکے. توجہ کی اپنے. لہذا یہ تین رویے جو پیدا کیے گئے ان تین چیزوں کی نسبت، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے یہاں اخباریوں کا ایک فرقہ نکل آیا. آگے چل کے پھر اور فرقے نکلے. سب سے خطرناک جو فرقہ نکلا وہ اسماعیلیوں کا فرقہ تھا، اسماعیلیوں کا فرقہ، اس کے بعد اشاعرہ کا فرقہ. یہ سب کے سب میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دامن وقت کی گنجائش مجھے اس نئے ایک پہلو کو چھیڑنے کی اجازت نہیں دیتی. یہ فرقے نکلے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ دروازے بند کر دی جو رہنمائی اور ہدایت کے دروازے تھے. جبکہ جس عقل کو یہ کہہ کے کہ یہ خطا کر سکتی ہے رد کر دیا، قرآن اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے، کتاب قرآن کے بارے میں پروردگار خود فرما رہا ہے، کتاب انزلنا الیک، ہے پیغمبر یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی جانب نازل کی، لے یتدبرو تاکہ اس میں لوگ تدبر کریں. قرآن پڑھنے کی محض کتاب نہیں ہے، ثواب کے لیے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. قرآن تلاوت کرنے کی، جی میں نے کل کہا تھا 50-50 آیتیں کیوں پڑھیں؟ روزانہ 50 آیتوں کے لیے اپنے آپ کو کم سے کم جو علماء بزرگان کہتے ہیں پابند کر لیں کہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم کسی بھی وقت 50 آیتیں روز کی ضرور پڑھیں. یہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد قرآن کا تقاضا ہے کہ تدبر کریں، یعنی غور و فکر کریں. غور و فکر عقل سے کیا جاتا ہے، آنکھوں سے نہیں کیا جاتا، زبان سے نہیں کیا جاتا. قرآن خود یہ کہہ رہا ہے، کتاب انزلنا الیک لیتدبروا، تاکہ اس کے اندر لوگ تدبر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، صاحبان خرد، صاحبان عقل، تاکہ غور و فکر کریں، اسے نصیحت حاصل کریں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس لیے نازل ہوا کہ اس میں تدبر کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو سمجھنے کے لیے. وہ دوسرا نزول، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، صرف پیغمبر تک قرآن نازل نہیں ہوا، پیغمبر پہ نازل ہوا اور اس کے بعد پیغمبر کے ذریعے ہم پر نازل ہوا، ہمارے لیے نازل ہوا، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ نہ صرف قرآن کی تلاوت کرو بلکہ قرآن میں تدبر کرو. ان لوگوں نے تدبر کا دروازہ بند کر دیا. یہ تو یزیدیت ہے. یزید قطعاً نہیں چاہتا کہ قرآن موجود رہے، اس نے انکار کر دیا تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. معاذ اللہ یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، کوئی فرشتہ نہیں آیا. وہ یہی چاہتا تھا کہ وحی الہی سے عقل انسانی کا تعلق منقطع ہو جائے، عقل اور وحی کا رشتہ قائم نہ ہو سکے. تو آج جو صرف قرآن کو صرف پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، وہ یزید کے خواہش کو گویا نادانی میں پورا کرتے ہیں. یزید یہی تو چاہتا تھا کہ عقل انسانی وحی الہی سے منقطع ہو جائے. ایک تو صورت یہ کہ اس کا انکار کر دے، دوسری صورت یہ اگر انکار نہیں بھی کیا تو اسے بس پڑھتا رہے، اس میں غور و فکر نہ کرے. فرمایا آپ نے قرآن سے عقل انسانی سے قرآن نازل ہوا ہے، وحی الہی عقل انسانی کی رہنما ہے. بالکل درست ہے کہ عقل انسانی کافی نہیں ہے، عقل انسانی کامل نہیں ہے، مسلسل اس کی پرورش ہوتی ہے، مسلسل اس میں اضافہ ہوتا ہے. پروردگار یہ چاہتا ہے کہ تمہاری عقول کی پرورش کرے، اور وہ پرورش وحی الہی کے ذریعے ہو، تمہاری عقل کا رہنما کلام الہی قرار پائے، نہ کہ کوئی اور، نہ کہ کوئی دوسری عقل یا کوئی تمہاری عقول کو اسیر کر لے. آپ نے دیکھا کہ قرآن کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے بعد جہان اسلام ٹھہر گیا دو حرف علم پر. 27 حرف علم جو بیان کیا جاتا ہے، اس میں سے آج تک اس قدر ریسرچ کے باوجود، اس قدر بیانات کے باوجود، اس قدر تفاسیر کے باوجود، اس قدر آپ جانتے ہیں دروس اور مجالس کے باوجود، دو حرف علم صرف بیان ہوا ہے. 25 حرف علم حجت خدا اپنے ظہور کے بعد آ کر عطا کریں گے. اور جو روایات بتاتی ہیں الفاظ آپ نے سنوں گے، آپ جب آئیں گے تو عقل بشری کو کمال عطا کریں گے. ابھی تو کوئی ایک مرجع، کوئی ایک مجتہد کسی کمال کی منزل پہ پہنچتا ہے، کوئی دانشور کسی کمال کی منزل پہ پہنچتا ہے، امام آ کے چند ایک کو نہیں بلکہ آپ آ کے انسانی عقل کو، تمام انسانوں کی عقول کو کمال عطا فرمائیں گے. توجہ فرمائیے آپ نے، عقل انسانی وحی الہی سے یہ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. ہماری عقل کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتی کلام الہی سے. آج بے نیازی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. جتنا زیادہ ہمیں دوسری کتابوں کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اس کے معنی کہ ہم نے اپنے اندر قرآن سے بے نیازی، اور قرآن سے بے نیازی یعنی پروردگار سے بے نیازی. ہر ایک سے ہیلپ لیتے رہتے ہیں، ہر ایک پر بھروسہ کرتے رہتے ہیں، ہر ایک پہ توکل کرتے رہتے ہیں، ہر ایک کے آسرے پہ بڑے بڑے اقدامات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر نہیں ہے تو توکل علی اللہ نہیں ہے. آج کا معاشرہ، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو اکثریت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، آج توکل علی اللہ نہیں ہے. آج رشتہ کلام الہی سے ہمارا ضعیف ہے، تبرکاتی ہے. عزیز و ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور کریں، دیکھیں کہ جن ہستیوں کے ہم چاہنے والے ہیں ان کا کلام الہی سے رشتہ کیسا تھا، ان کا تعلق کلام الہی سے کیسا تھا، ان کی زندگی میں کلام الہی کیا مقام رکھتا تھا، ان کے اصحاب کیسے تھے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے اس کلام کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک سلسلہ حفظ کا شروع کروا، اپنے اصحاب کو حکم دیا جو حفظ کرتے تھے قرآن کو. اور یہ دو طریقوں سے غالباً محفوظ رہا، یا حفظ کے ذریعے کہ ایک کے بعد ایک نسل حافظ آتے رہے اور آج بھی سلسلہ الحمدللہ بہت بڑھ چکا ہے ہمارے درمیان، اور دوسرا تحریر کے ذریعے، کتابت کے ذریعے، جو کہ اللہ کے رسول نے خود حکم دے کر مولا امیر المومنین کے ذریعے اس قرآن کو اور دیگر چند اصحاب کو بھی حکم دیا اور اس قرآن کو لکھا گیا، محفوظ کیا گیا. مگر اس محفوظ کرنے کا ہدف کیا تھا؟ وہ کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ ہدف فراموش نہ ہو کہ کیوں قرآن کو محفوظ کیا گیا. قرآن محفوظ کیا گیا کس لیے؟ تاکہ اس کی تعلیمات کے ذریعے، اس کے نور کے ذریعے ہمارے قلب اور ہمارے ذہن کو منور کیا جائے اور ہم من حیث انسان کمال حاصل کریں. اللہ اکبر. مگر امت کا رویہ خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ جو رہا، اس رویے نے اس قدر محروم کر دیا اس امت کو کہ آج یہ امت قرآن کے ہوتے ہوئے بھی اس قدر کثرت کے ساتھ یہ نسخے ہوتے ہوئے بھی یہ امت کسی بھی ایک حوالے سے کمال کی منزل پہ نظر نہیں آ رہی. حتیٰ مادی اعتبار سے، میں مانوی کو تو ایک طرف کر دیجئے آپ، روحانی مانوی اعتبار سے تو ایک طرف کر دیجئے، مادی اعتبار سے بھی پسترین منزلوں پہ عالم اسلام نظر آ رہا. محروم، ورلڈ بینک کا محروم، آئی ایم ایف کا محروم، ڈالر اور ریال کا محروم. اللہ اکبر. آس لگی رہتی ہے اس قدر دولت اللہ نے دیے ان قدموں کے نیچے، کس قدر خزانے اللہ کے موجود ہیں اپنے ہی قدموں کے نیچے. جو دولت اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے اس سے استفادہ کرنے کا ہنر نہیں ہے. اور آج کسی نے اگر حاصل کر لیا ہے تو اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں. غیر نہیں، غیر تو بات کی بات ہے، اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں غیر کے. یہ ہے عالم اسلام کی حالت. کیا سبب ہے اس کا؟ اس کا سبب وہی ہے کہ ان میں قرآن سے بے نیازی پیدا ہو گئی. کچھ جملے محفوظ رکھوں گا، کل کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس حوالے سے. اور امت نے جسارت کرنا شروع کر دی، نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے. اسی لیے تاکید کی گئی تھی کہ ان سے محبت کرو. اس گھرانے سے محبت کا تقاضا جو کیا گیا پروردگار عالم کی جانب سے، اس کا فلسفہ یہی تھا. اے پیغمبر، کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کار رسالت میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. الا المودت فی القربا، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھنا. یہ مت سمجھنا کہ یہ مودت تم کوئی اجر دے رہے ہو. آج اجر رسالت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی اجر رسالت کہا جاتا ہے. اگر ذرا دقت کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اجر رسالت، اجر رسالت تو کسی نبی نے کبھی امت سے مانگا نہیں. پوری امت قیامت تک مل کے بھی دینا چاہے تو نہیں دے سکتی. رسول کی زحمتوں کا اجر بھلا جہان بشریت دے سکتا ہے؟ یہ اجر رسالت تھوڑی ہے. اجر رسالت تو منع کر دیا، لا سلکم علیہ اجرن، تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. اجر کا چیپٹر کلوز کر دیا، اجر کے بارے میں مت سوچنا. جس نے ذمہ داری دی ہے وہی ذمہ دار ہے اجر کا. تمہارا بنایا ہوا رسول تھوڑی ہوں جو تم اجر تو پہلے دیا کرتے تھے. مزاج بنا ہوا تھا یہودی نصرانی، جیسے نصارۂ نجران، انہیں قوم کی طرف سے پوشاکیں ملتی تھیں، انہیں زیور آلات ملتے تھے، گلے میں ڈالے رہتے تھے، اور وہ ان کے لیے ان کی مکتبی خدمات جو بھی تھی انجام دیتے تھے، اور اس کے عوض قوم انہیں کچھ نہ کچھ دیتی تھی، اور ان کے دلوں میں اس کی طلب پیدا ہو چکی تھی اور اس کے اسیر ہو چکے تھے. قوم دیا کرتی تھی، مزاج تھا. مگر اب وہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ اب اس کی طلب پیدا ہو گئی تھی، اب اس کا نہ ہونا محسوس ہونے لگا تھا. یہاں تک کہ اب وہ اس کی خاطر جو دیا جاتا تھا، اس کی خاطر بہت سارے امور انجام دینے لگے تھے کہ اگر دیں گے تو یہ کام کیا جائے گا، نہیں دیں گے تو نہیں کیا جائے گا. کوئی دینی فریضہ نہیں تھا، بس یوں سمجھ لیجیے کہ دینی ذمہ داریاں تجارت بن گئی تھیں. خو یہی سوچ اس وقت کے نو مسلموں کے ذہنوں میں بھی تھی, اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے بھی زحمت اٹھائی تو اب ہمیں بھی انہیں کچھ دینا چاہیے. ان کی اس خواہش اور اس فکر کو سامنے رکھتے ہوئے پروردگار نے کہا, اے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے کہ ہمیں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے. دور پڑے پر محمد و آل محمد. لا اسألکم علیہ اجرا, گزشتہ انبیاء نے بھی کہا کہ ہمارا اجر اللہ پر ہے, تم سے کچھ نہیں چاہیے. تو سردار انبیاء کیسے اس امت سے کوئی اجر کا تصور ہو سکتا ہے؟ اور اجر کے لیے تو انہوں نے کیا ہی نہیں, وہ تو اللہ کا وعدہ ہے, وہ اللہ دے گا. یہ تو ان کی سوچ تھی, اس لیے یہ بات اور یہ بیان آ گیا. ہاں, اس موقع پہ اجر کا چیپٹر کلوز کر کے بند کر کے پھر ایک تقاضا کیا گیا. ہاں, تم سے ایک تقاضا ہے, الا المودت فی القربا. بس دیکھو, اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو, تمہارا یہ نیک جذبہ دبنا نہیں چاہیے. تمہاری محبت ہے, یہ جذبہ ہے, یہ دبنا نہیں چاہیے. ایک جذبہ ہے تو اس کو اللہ کے رسول نے, جو یہ جذبہ اجر کی طرف آ رہا تھا, اللہ کے رسول نے اسے ڈائیورٹ کر دیا مودت کی جانب, کہ تم اجر کی فکر چھوڑ دو, تم مودت کو اپنا لو, میرے قرابت داروں سے مودت پیدا کر لو. توجہ کیا آپ نے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر جو کچھ بھی نسخہ دیتا ہے اس کے حساب سے اس کی کوئی فیس جو بھی دے دی جاتی ہے, وہ معاملہ اپنی جگہ پہ, مگر ڈاکٹر اس کے بعد کہتا ہے ذرا خیال رکھیے گا, ٹھنڈی کھٹی تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کیجیے گا. اچھا, یہ ٹھنڈی کھٹی تلی ہوئی چیزوں سے جو پرہیز کرنے کی عموماً تاکید کی جاتی ہے, بڑے کا گوشت نہیں کھائیے گا. اب اگر ہم ڈاکٹر نے جو ہم سے تقاضا کیا ہے کہ خیال رکھیے گا, ٹھنڈی کھٹی تلی ہوئی چیزیں اور بڑے کے گوشت سے آپ کو پرہیز کرنا ہے, یہ کس نے تقاضا کیا؟ ڈاکٹر نے. اس کا ڈاکٹر کو کیا فائدہ؟ بیماری لمبی چلے گی تو ڈاکٹر کو فائدہ ہے, اور پرہیز کریں گے ڈاکٹر کے تقاضے پر جلدی صحیح ہو جائیں گے. ڈاکٹر کا تو ظاہر مادی کوئی فائدہ اس میں ہے ہی نہیں, مگر ڈاکٹر تقاضا کرتا, یہ اس تقاضے کو پورا کرنے میں فائدہ کس کا ہے؟ مریض کا فائدہ ہے, مریض کا فائدہ ہے نا. تو پروردگار عالم نے آگے چل کے واضح کر دیا, قل, کہہ دیجئے پیغمبر, ما سالتکم من اجر, وہ جو ہم نے تم سے اجر کے موقع پہ جو سوال کیا ہے, تقاضا کیا ہے, فہوا لکم, وہ تمہارے ہی لیے ہے. آج کسی کے ذہن میں فکر نہ ہو کہ ہم نے مودت اہل بیت کی رکھی ہے تو ہم نے کوئی کام کیا ہے, ہم نے انہیں کچھ دیا ہے. یہ تقاضا مودت اللہ کے لیے, پیغمبر کے لیے, یا آئمہ کے لیے, ہماری جانب سے کوئی گفٹ ہے, کوئی ہدیہ ہے؟ ہرگز. فہوا لکم, نہ اللہ کے لیے ہے, نہ رسول کے لیے, نہ رسول کے قرابت داروں کے لیے کہ جن سے مودت کا تقاضا کیا ہے. فہوا لکم, قل ما سألتکم من اجر فہوا لکم, پیغمبر کہہ دیجئے جو تم سے ہم نے تقاضا کیا ہے اس مقام اجر پہ, فہوا لکم, یہ تمہارے لیے, کہ اگر اس قرابت داروں سے مودت کے تقاضے کو پورا کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے, اگر نہیں کرو گے تو نقصان بھی تمہارا ہی ہے. توجہ فرمائی آپ نے, تقاضا کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. اس مودت میں ہمارا فائدہ پیش نظر ہے, ہمیں کچھ دینا چاہا ہے, انداز مانگنے کا ہے, مگر حقیقت کچھ دینا ہے, فیض پہنچانا ہے. یہ قرابت ہمیں فیض پہنچاتی ہے, ہمارے ذریعے انہیں کوئی فیض پہنچنے کا تصور نہیں ہے, کوئی فائدہ پہنچنے کا تصور نہیں ہے, سارا فائدہ اور فیض ہمیں ہی پہنچنا ہے. اب اگر قرابت داروں سے مودت رکھیں گے تو فیض اٹھاتے رہیں گے, اور اگر نہیں رکھی تو پھر آج جیسے عالم اسلام آج تک سرگردہ ہیں 1400 سال گزرنے کے بعد, اگر آج بھی 14 سال بعد کسی نے اصل اسلام کے اس نورانی چہرے کو اگر پیش کیا ہے تو وہ وہی ہیں کہ جنہوں نے قرابت داروں سے مودت رکھی. آج بھی عالم اسلام میں اگر ٹٹولیں ڈھونڈیں تو اگر کوئی آپ کو روشن اور چمکدار نظر آئے گا تو وہ تشیع کا چہرہ نظر آئے گا، کوئی اور چہرہ نظر نہیں آئے گا. عالم اسلام میں آج بھی اگر کوئی سب سے زیادہ کانفیڈنٹ نظر آئے گا، با اعتماد نظر آئے گا، تو وہ آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا نظر آئے گا، کوئی اور نظر نہیں آئے گا. یہ اس مودت کا اثر ہے، ہمیں ملا ہے اس مودت کے ذریعے، آج بھی مل رہا ہے ہم کو. مگر افسوس اگر صدر اسلام سے یہ لیا جا رہا ہوتا، صدر اسلام سے اس تقاضے کو پورا کیا جا رہا ہوتا، عالم اسلام کی آج یہ حالت نہ ہوتی. تو میں جس مودت کی بات کی، دل انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کچھ نکات اس مودت کی، مودت کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ. نواز رسول چھوڑ کر مدینہ، مکہ، کربلا کے نزدیک پہنچ گئے، ایک لشکر سے آپ کا سامنا ہوا، اس لشکر کی آپ نے پیاس بجھائی، اور اس کے بعد حضرت نے جب آگے بڑھنا چاہا تو آ کے اس سالار نے حضرت کا راستہ روکا اور کہا کہ آپ کو کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ ابھی نماز پڑھی ہے امام کی اقتداء میں. امام نے کہا ہے حر کا لشکر ہے، اے حر جا کے ظہر کا وقت ہو گیا، تو اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھ اور ہم بھی ادھر نماز پڑھتے ہیں. تو اتنا جواب دیا کہ اے فرزند رسول، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا میں ادھر جا کے جداگانہ نماز پڑھاؤں، میں بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا، میرا لشکر بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے گا. نماز پڑھی امام کی اقتداء میں، جب امام نے وہاں سے حرکت کرنا چاہی تو راستہ روک لیا کہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں جب تک کہ حکم نہ آ جائے. امام نے ایک جملہ کہا اسے، جب اس نے مولا کی، جب مولا نے اس کی بات سننے کے بعد بھی حرکت کرنے چاہیے، آگے بڑھنا چاہا، تو اس نے آگے آگے مولا کی سواری کی لگام پکڑ لی. یہاں امام حسین نے فرمایا، وہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ جس نے حر کو منقلب کر دیا، یعنی انقلاب شروع ہو گیا. جیسے اس نے لگام پکڑی مولا نے فرمایا، اے حر تیری ماں تیری عزا میں روئے، تیرے ماتم میں بیٹھے. عرب میں، آپ نہیں سمجھیں گے، عرب میں یہ بات بڑی سخت بات تھی کوئی اس کو اس انداز سے اس کی ماں کا ذکر کر کے کہے کہ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے. یہ پلٹ کے بڑا جواب دیا کرتے تھے. حر جیسا سردار 1000 کا لشکر لیے، اسے سب کے سامنے مولا نے فرمایا تیری ماں تیری عزا میں بیٹھی، تیرے ماتم میں بیٹھی. اس کے اندر ایک فوری ریئیکشن پیدا ہوا، مگر اس نے روکا اسے اور روک کر ایک مرتبہ کہا، اے حسین، اگر عرب کا کوئی دوسرا فرد یہ بات مجھ سے کہتا تو میں اسے پلٹ کے جواب دیتا، مگر کیا کروں، آپ فاطمہ بنت محمد کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. اے حر، تو نہیں جانتا حسین نے یہ بات کہی کس لیے ہے. تو وہ جملہ کہنے سے رک گیا، اگر پہلے متوجہ ہوتا تو شاید یہ ہاتھ اس لگام کی جانب نہ بڑھاتا، حسین کی سواری کا راستہ نہ روکتا. اور امام یہی جگانا چاہتے تھے، سوئی ہوئی محبت جو موجود تھی دل میں نبی کی بیٹی کے لیے، جو احترام اور عقیدت اس کے دل میں تھا، امام اس کو اسی جانب متوجہ کرانا چاہتے تھے کہ دیکھ، تیرے دل میں بنت نبی کے لیے ایک احترام و محبت موجود ہے، پھر بھی تو اسی فاطمہ کے بیٹے کا راستہ روک رہا ہے. امام اس سوچ کو اس کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے، اور مولا کامیاب ہو گئے، اور اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا کہ کوئی اور اگر یہ کام کرتا تو میں پلٹ کے جواب دیتا، مگر آپ فاطمہ بنت محمد کے فرزند ہیں. اللہ اکبر، یہاں تک کہ زمین کربلا پہ پہنچ گئے۔ وقت آگے بڑھا، سات محرم پانی بند، نو محرم شب عاشور، اللہ اکبر۔ ادھر تو ذکر، عبادات، تسبیح و تحلیل، ادھر سردار لشکر کبھی اپنے خیمے میں، کبھی خیمے سے باہر، بے چینی، بے قرار۔ رات کے دو پہر گزر گئے مگر اس کی بے چینی میں کمی نہیں آئی۔ کسی نے پوچھا، اے حر، کیا بات ہے؟ کیا کل کی جنگ سے گھبرا رہے ہو؟ کہا، نہیں، ہرگز نہیں، جنگ سے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں۔ پھر کیا گھبراہٹ ہے؟ حر نے کہا، میں خود کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب حر سے اس نے پوچھا کہ اور کیا بات ہے، کیا بے چینی ہے، تو حر نے پہلے مقدمہ یہ رکھا کہ آوازیں سن رہے ہو، الاتش الاتش کی آوازیں، یہ اس کے بچوں کی، پیاسے بچوں کی آوازیں ہیں کہ جس نے ابھی ہمارے لشکر کو پانی پلایا تھا، یہاں تک کہ ہمارے جانوروں کو، اس کے بچے الاتش الاتش کہہ رہے ہیں، اس کی آواز حر کے کانوں میں آ رہی تھی۔ حر اس لیے بے قرار تھا کہ حسین کی وہ حکمت کہ آپ نے پانی ذخیرہ کروایا اور پھر پورے لشکر کو پلوایا اور خود بھی پلایا، وہ امام کا اخلاق حر کو منقلب کر رہا تھا۔ الاتش الاتش کی آواز آ رہی ہے اور حر سوچ رہا تھا یہ اس کے بچے ہائے پیاس کہہ رہے ہیں جس نے ابھی ہمارے جانوروں تک کو پانی پلایا۔ یہ ہے حر پر امام نے جس طرح کام کیا۔ توجہ کی، اخلاق بڑا کام کرتا ہے، حکمت بڑا کام کرتی ہے۔ جہاں آمادگی موجود ہو وہاں پہ ہمیں حضرات معصومین کی سیرت سے استفادہ کر کے مثبت طریقے سے نجات دینے کے لیے، ہدایت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ حر پر ان آوازوں کا گہرا اثر ہونے لگا۔ پھر حر نے اس سے کہا کہ میں خود کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ جنت اس سے پوچھا، کہاں جہنم کہاں؟ کہا، جہاں کھڑا ہوں یہ جہنم ہے، اگرچہ یہاں ساری نعمتیں خیمے میں موجود ہیں، خدمت گزار موجود ہیں، اطاعت گزار موجود ہیں، سردار ہے، سرداری اس کے پاس ہے، مگر یہ اتنا سریع مولا کی اس حکمت کے ذریعے اتنا سریع فیصلہ کر چکا ہے، اتنا سریع آگے بڑھ چکا ہے کہ اسے یہ ساری چیزیں جہنم لگ رہی ہیں اور جنت ادھر حسین کے قدموں میں ہے، جہاں پیاس ہے، بھوک ہے، تشنگی ہے، کل قتل ہو جانا ہے، مگر حر وہاں پہنچ گیا کہ اس نے ان تمام تر سختیوں کے باوجود جنت کو وہاں پر دیکھا اور ظاہری ساری نعمتوں کے ساتھ یہاں پر جہنم۔ حر نے ایک پیغام تو دے دیا، کسی کے پاس مال دنیا دیکھ کے، اختیارات دیکھ کے مت سمجھنا کہ وہ جنت میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کسی کے پاس بہت ہو مگر وہ جہنم میں ہو، اور کسی کو مت سمجھنا کہ اس کے پاس دنیا تمہیں نظر نہیں آ رہی تو وہ جہنم میں ہے، ہو سکتا ہے وہ جنت میں ہو۔ حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مگر جنت ہے، یہاں سب کچھ ہے پوری دنیا اختیارات کے ساتھ مگر جہنم ہے، اس لیے کہ ادھر اللہ کی رضا ہے، ادھر اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا ہے یا دنیا نہیں ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا تھا، اے اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ حر نے فیصلہ کر لیا، مگر پھر بھی حر ایک مرتبہ ملعون قیصر سعد کے پاس گیا اور جا کے پوچھا، اے قیصر سعد، کیا کل واقعاً جنگ ہوگی؟ کہے، ہو کیا تجھے شک ہے؟ کل تو ایسی جنگ ہوگی کہ سر ہوا میں اڑیں گے، بازو کٹ کٹ کے گریں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حر کو یقین ہو گیا کہ کل جنگ ہونی ہے تو واپس آئے اور واپس آ کر آمادگی کرنے لگے۔ نقل کرتے ہیں کہ حر کی آمادگی کو دیکھ کے حر کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا کہاں کی تیاری ہے؟ کہا، بیٹا، جنت کی جانب جا رہا ہوں۔ اس کے پاس جا رہا ہوں جو کریم ہے. اللہ اکبر. بیٹے نے کہا بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا صحیح موقع پہ آ گئے, ایسا کرو میرے ہاتھ باندھ دو. بابا ہاتھ کیوں باندھ دوں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. کہا نہیں, اس رومال سے میرے ہاتھ باندھ دو, کیونکہ یہی ہاتھ تھے جنہوں نے حسین کا راستہ روکا تھا. نہ میں راستہ روکتا نہ آج نبی کا لال زہرا کا بیٹا اس مصیبت میں مبتلا ہوتا. اور نے اپنے ہاتھ بنوا لیے. کہا مجرموں کا حلیہ اسی طرح ہوتا ہے, میرا جرم بہت بڑا ہے مگر حسین کریم ہے, امید ہے معاف کر دے, معافی مانگوں گا. بیٹا چلو. یہ کہیں نقل کرتے ہیں کہ آنکھوں پہ پٹی بھی بنوا لی, شرمندگی کا ایک احساس تھا. اور کہا بیٹا جب قریب پہنچ جائیں مولا کے تو مجھے بتا دینا. ادھر اور قریب پہنچا, ادھر مولا نے حکم دیا, عباس علی اکبر حبیب آگے بڑھو, مہمان کا استقبال کرو, میرا مہمان آ رہا ہے. اللہ اکبر. اور حسین کے مہمان بن گئے. اور جو ہی قریب آئے بیٹے نے کہا آقا کی خدمت میں آ گئے بابا. اور نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا. مولا نے اٹھانا چاہا اور نے کہا نہیں ہرگز آقا, یہ سر آپ کے قدموں سے نہیں اٹھے گا جب تک آپ معاف نہیں کریں گے. قربان جائیں, قربان جائیں اس کریم ابن کریم کے. امام نے اس حر کی قسمت کو بدل دیا, عجب اعلان کیا, کہیں اور ایسا اعلان میں نے نہیں سنا کبھی, نہ پہلے نہ بعد میں, کہ دنیا میں ہی بتا دیا ہو. مولا نے فرمایا اے حر میں نے بھی تجھے معاف کیا اور میرے پروردگار نے بھی تجھے معاف کیا. اللہ اکبر. بس جیسے ہی حر کھڑا ہوا کہنے لگا آقا آپ نے مجھے مہمان بنا دیا, مہمان بنا دیا. کہاں ہے حر, تو میرا مہمان ہے مگر افسوس کہ میں اپنے اس مہمان کی پذیرائی نہیں کر سکتا, کہ خیموں میں اب حتیٰ پلانے کو ایک قطرہ آپ کا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. حر نے کہا مولا میں آپ کا مہمان ہوں, آپ میری پذیرائی کیسے کریں گے؟ اچھا اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وعدہ کریں. کہ ایک انداز حر کے پیش نظر ہے, کہتا ہے میرے ایک انداز ہے میری پذیرائی کرنے کا, آقا میرے اس بیٹے کو اجازت دے دیجئے. سب سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ میدان میں یہ جائے. اللہ اکبر. حر نے اپنے جوان بیٹے کے لیے مولا سے اجازت مانگی. بیٹا بھی بڑا اطاعت گزار تھا, خود آیا ہی اسی جذبے سے تھا, آمادہ ہو گیا, میدان میں گیا. کیونکہ ادھر سے ہی نکل کے آیا تھا, ادھر سے بڑا اعتماد تھا, کہا گھیر لو اسے, مگر شجاعت سے لڑتا رہا, زخموں سے چور ہو کے جب گرنے لگا کہنے لگا بابا بابا اگر آخری دیدار کرانا چاہتے ہیں تو آ جائیں. ادھر حر کے بیٹے نے آواز دی, حر بے قرار کہتے آگے بڑھا. ادھر جیسے حر آگے بڑھا کسی نے مولا سے کہا مولا حر کے جوان بیٹے نے آواز دی ہے, حر آگے گیا ہے. کہتے حر پہلے گیا تھا مگر مولا بڑی تیزی سے گئے حر کی جانب, بیچ راستے میں حر کو روک کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کیا اور کہا ہے حر کیا غضب کرتا ہے, کیا بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے گا؟ حر کو روک دیا. آقا خود آگے بڑھے, حر کے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر مولا لے آئے. مولا حر کے جوان بیٹے کا لاشا تو آپ لے آئے, یہ کہہ کر کہ بوڑھا باپ کا جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے گا؟ ارے مولا اس وقت کیا کیجئے گا جب آپ کا کریل جوان آواز دے گا اور کوئی ایسا نہ ہوگا جو آ کر یہ کہے حسین ٹھہریے, کیا بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے گا؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایما منقلبا ينقلبون ما تبع حسین.